آپ یہاں پر اتنی بڑی تعداد میں تشریف لائے कहा कि अभी हमारी मुक्तिदा है, गलतियां हैं, बहुत खामियां हैं, कुछ लोग शिकायत भी करते हैं। एक तरीका ये तो फिर इस काम को बंद नहीं कर दिया जाए, लेकिन मैं ये सोच रहा भी नहीं हूं। जितने मेरे साथी हैं इनमें आप जानते हैं कि बास बहुत कम उम्र है, ये मेरे बच्चों की तरीके से है, इन्हें उंगली पकड़ के चलाना ये मेरा काम है। अगर मैंने इनके ईमान को बचा दिया तो इनकी नस्लें आशिक रसूल बनेंगी। अगर मैंने लोगों की बातों में आकर ये सब कुछ छोड़ दिया तो याद रखो कि जो इस नस के हवाले से सफर जारी है वो सबका सबूत जाएगा। और मैं आपको सच बताऊं, इस जलसे की कामयाबी मेरी वजह से नहीं है, ये अल्लाह और उसके रसूल का क्रम है, ये फैजान है हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला का कि जिसको रब ने जारी फरमा दिया है। और इस महफिल की कामयाबी आप क्या समझते हैं, जितनी तादाद में आप यहां पर आकर बैठते हैं इतनी तादाद में मेरी माएं और बहनें इस तरफ रौनक अफरोज होती हैं, आकर के बैठती हैं, तो बहुत बड़ी कामयाबी है कि मेरी माएं और बहनें मेरे मारूजात सुनने के लिए यहां पर तशरीफ लाती हैं। और मेरे पे बहुत ज्यादा जोर है मेरी माओ और बहनों की तरफ से इस्लाह के हवाले से। इंशाअल्लाह मैं जब हमारा ये शौकवाल और इसके बाद जो सफर शुरू होगा वो इस्लाह के हवाले से ही होगा, और इसके बाद इंशाअल्लाह जो मैं फील करूंगा वो निकाह के हवाले से और हुकूक के सौजन के हवाले से इंशाअल्लाह यहां पर मैं फील करूंगा और बताऊंगा कि बीवी के हुकूक क्या है और शौहर के हुकूक क्या है, बच्चों के हुकूक क्या है और बेटियों का मुकाम और मर्तबा क्या है। तो सारी बातें इंशाअल्लाह ताला मैं उस नशिस्त में तफसील के साथ अर्ज करने की कोशिश करूंगा। आज की महफिल बहुत मुबारक है, माह रमजान मुबारक है और हम हजरत अली करम अल्लाह वजूल करीम का जिक्र करने सुनने और सुनाने के लिए यहां पर जमा है। हजरत अली का जिक्र है, जुबानें खामोश नहीं रहनी चाहिए, जुबानें सुभान अल्लाह और माशाल्लाह से कर रहनी चाहिए, खामोश मुंह बनकर के मत बैठिएगा, जुबानों को सुभान अल्लाह और माशाल्लाह से कर रखिएगा। और दो इंतजाम है, अभी मैं आपको रूहानी रजा दूंगा, उसके बाद इंशाअल्लाह मेरे कारकुनान आपको जिस्मानी रजा भी मुहैया करेंगे। जो कुछ मेरे पास है तो जिस तरह मैं चंदे से करता हूं इंशाअल्लाह ताला वो सब आपके सामने मैं पेश कर दूंगा। हजरत अली करम अल्लाह वजूल करीम के जिक्र की तरफ बढ़ते हैं, बाबा से बुलंद रूह पाक का नजराना पेश कीजिए, सल्लल्लाहु अला नबी जलुम जीवारी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपका सुभान अल्लाह माशाल्लाह कहना मेरे लिए पेट्रोल की हैसियत रखेगा, आप कहते जाएंगे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा, आप खामोश हो जाएंगे मैं बंद करके खाना आपके सामने पेश कर दूंगा। मुश्किल कुशा अली है, हाजत रवा अली है, मुश्किल कुशा अली है, हाजत रवा अली है, शेरे खुदा अली है, मत पूछ क्या अली है। मुश्किल कुशा अली है, हाजत रवा अली है, शेरे खुदा अली है, मत पूछ क्या अली है। कोई किसी का तालिब, कोई किसी पे आशा, कोई किसी का तालिब, کوئی کسی پہ عاشق، پر میں تو حیدری ہوں محور میرا علی ہے، پر میں تو حیدری ہوں محور میرا علی ہے، کعبے میں ہے ولادت مسجد میں ہے شہادت، کعبے میں ہے ولادت مسجد میں ہے شہادت، کیا دل نشیں علی ہے کیا دل ربا علی ہے، کیا دل نشیں علی ہے کیا دل ربا علی ہے، حسنین کا ہے والد سرتاج فاطمہ ہے، بابا سے بلند سبحان اللہ کا، یہ میرے بزرگوں کا ذکر ہے اور انہی کا خون میرے وجود میں دوڑ رہا ہے، یہ ساری رونقیں ان کے صدقے سے ہے۔ حسنین کا ہے والد سرتاج فاطمہ ہے، داماد مصطفیٰ کا مرشد میرا علی ہے، داماد مصطفیٰ کا مرشد میرا علی ہے، سب کو طلب ہے ان کی سب پہ کرم ہے ان کا، سب کو طلب ہے ان کی سب پہ کرم ہے ان کا، مولا میرا علی ہے مولا تیرا علی ہے، مولا میرا علی ہے مولا تیرا علی ہے، جب یا علی پکارے بنتی ہے بات بگڑی، جب یا علی پکارے بنتی ہے بات بگڑی، ہوتی نہیں کبھی رد ایسی دعا علی ہے، ہوتی نہیں کبھی رد ایسی دعا علی ہے، بیماری یہ بدن ہو یا روگ روح کا ہو، بیماری یہ بدن ہو یا روگ روح کا ہو، سب کا طبیب حیدر سب کی شفا علی ہے، سب کا طبیب حیدر سب کی شفا علی ہے، صدیق ہو عمر ہو یا ہو جناب عثمہ، صدیق ہو یا عمر ہو یا ہو جناب عثمہ، ہر مسئلے میں تینوں کا ہم نوا علی ہے، ہر مسئلے میں تینوں کا ہم نوا علی ہے، ہم کو نہیں ضرورت غیروں کے آسرے کی، ہم کو نہیں ضرورت غیروں کے آسرے کی، ہم کو نہیں ضرورت غیروں کے آسرے کی، شکر خدا ہمارا ایک آسرا علی ہے، شکر خدا ہمارا ایک آسرا علی ہے، ٹھوکر لگے ہمیں کیوں ہم کیسے رہا بھولے، ٹھوکر لگے ہمیں کیوں ہم کیسے رہا بھولے، جب ہم مسافروں کا خود رہنما علی ہے، جب ہم مسافروں کا خود رہنما علی ہے، باب دیار حکمت کا کیا لکھوں قصیدہ، باب دیار حکمت کا کیا لکھوں قصیدہ، فیضان میری سوچوں سے ماورا علی ہے، فیضان میری سوچوں سے ماورا علی ہے، دل سے ہوں مرتضائی جان سے ہوں بوترابی، دل سے ہوں مرتضائی جان سے ہوں بوترابی، فیضان میرے لب پر دن رات یا علی ہے، فیضان میرے لب پر دن رات یا علی ہے، باواز بلند درود پاک کا نظرانہ پیش کریں صلی اللہ علی النبی جل امی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاتم و سلام من علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت علی کرم اللہ وجود کریم کا ذکر ہے، حضور نے فرمایا ذکر علی کی عبادت، کہ میرے علی کا ذکر بھی عبادت ہے، حضور کے الفاظ ذکر علی کی عبادت کہ میرے علی کا ذکر عبادت ہے، حضور نے فرمایا، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی کی محبت گناہوں کو اس طرح سے ختم کر دیتی ہے کہ جیسے کہ آگ لکڑی کو جلا کے ختم کر دیتی ہے، حضرت علی کی محبت گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ بہت ساری باتیں ہیں، تاریخی باتیں بھی ہیں، احادیث بھی ہیں، واقعات بھی ہیں، اور سب سے پہلے قرآن کی آیات بینات بھی ہے. میں کہاں سے شروع کروں اور کہاں پہ ختم کروں یہ میرے لیے بہت اہم مسئلہ ہے, لیکن چلتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میری مدد فرمائے. حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اپنی والدہ محترمہ کی شکل میں اقدس میں تھے تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم کا وصال ہو گیا. سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی خوبصورت حسین و جمیل اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وجود میں رکھا تھا کہ حضرت عبداللہ جہاں سے گزرتے درخت اور پتھر حضرت عبداللہ کو سجدہ کیا کرتے تھے, وہ حضرت عبداللہ کی بارگاہ میں جھک جاتے تھے. 25 سال اس وقت عمر تھی حضور کریم علیہ السلام کے والد محترم کی کہ آپ کا وصال ہوا. مورخین کہتے ہیں حضور علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے اور جس وقت آپ 6 برس کے ہوئے تو والدہ محترمہ کا وصال ہو گیا. والد محترم بھی پردہ فرما گئے اور آپ کی والدہ محترمہ بھی پردہ فرما گئی. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سر ناز پہ دست شفقت, پھر آپ کے جد کریم آپ کے دادا حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھا. وہ حضور علیہ السلام سے بہت محبت کرتے, بہت پیار اور بہت شفقت فرماتے, لیکن جس وقت حضور علیہ السلام کی عمر شریفہ 8 سال کی ہوئی تو آپ کے جد کریم حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی وصال ہو گیا. اس وقت ان کی عمر شریفہ مورخین کہتے ہیں کہ 82 سال تھی. والد محترم بھی وصال پا گئے, والدہ محترمہ کا بھی وصال ہو گیا, شفیق جد کریم بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اب آپ کے چچا ابو طالب اور آپ کی چچی جان حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہما نے آپ کے سر پر دست شفقت رکھا. ابو طالب کے بارے میں اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی کی تحقیق یہ ہے کہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا, اس لیے میں نے رضی اللہ تعالی عنہ آخر میں کہا انہوں نے نہیں کہا کہ اعلی حضرت کی تحقیق کے مطابق انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا, لیکن فاطمہ بنت اسد نے اسلام قبول کیا. اور یہ کمال بات میں آپ کو بتاؤں کہ عورتوں میں سب سے پہلے اسلام ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے قبول کیا, تو دوسری خاتون حضرت علی کی پیاری والدہ محترمہ تھیں کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا. اور یہ بھی تاریخی بات ذہن میں رکھیں کہ جس وقت حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو اس وقت حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر حضرت فاطمہ بنت اسد نے بھی ہجرت فرمائی. یہ دونوں حضور سے بہت محبت کرتے, بہت پیار کرتے, اور جیسے جیسے حضور علیہ السلام بڑے ہونے لگے تو ابو طالب نے ہر طرح سے حضور کریم علیہ السلام کی مدد کی, اپنی طاقت کے ذریعے سے, اپنی تلواروں کے ذریعے سے, اپنے مال کے ذریعے سے انہوں نے حضور کی مدد کی. لیکن وقت آخر جب حضور نے ان کے کہا کہ ابو طالب آپ کلمہ میرے کان میں پڑھتے تو ابو طالب نے کہا کہ یہ سارے لوگ بیٹھے ہیں یہ کیا کہیں گے, تو اعلی حضرت کی تحقیق کے مطابق انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا. فاطمہ بنت اسد بہت شفقت فرماتی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اپنی والدہ کہہ کے پکارا کرتے تھے. حضور کا فاطمہ بنت اسد کے ساتھ پیار و محبت اور ان کا حضور کے ساتھ پیار و محبت بڑا قابل دید ہے. حضرت فاطمہ بنت اسد خود بھوکی رہتی اور اپنا کھانا وہ حضور کریم علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا کرتی تھی. حضور کو کوئی بھی تکلیف ہوتی تو فاطمہ بنت اسد حضور کا ساتھ دیتی. جب ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ سے حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا نکاح ہوا تو یہ ساری اس کام کی نگرانی آپ کے علم میں رہنی چاہیے یہ بات کہ حضرت علی کی والدہ محترمہ فرما رہی تھی, وہ اس سارے معاملات میں شامل تھے اور حضور کریم علیہ السلام ان سے محبت کرتے اور وہ حضور سے محبت فرماتے. پھر ابو طالب کا بھی وصال ہوا, ان کا بھی انتقال ہوا. فاطمہ بنت اسد کی شفقت اور محبت حضور کے ساتھ بہت زیادہ. پھر ایک وقت آیا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم روتی آنکھوں کے ساتھ حضور کریم علیہ السلام کے کاشان اقدس میں داخل ہوئے. حضور نے فرمایا, علی کیوں رو رہے ہو؟ عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آج میری ماں کا وصال ہو گیا ہے. حضور کریم علیہ السلام کی مبارک آنکھوں میں آنسو نمودار ہو گئے اور حضور کریم علیہ السلام نے حضرت علی سے فرمایا, آپ کی والدہ کا انتقال نہیں ہوا, اے علی میری بھی ماں کا انتقال ہوا ہے. پھر حضور کریم علیہ السلام والسلام فاطمہ بنت اسد کے گھر تشریف لائے اور جو عورتیں غسل پہ مصروف تھیں ان سے فرمایا کہ جب آپ لوگ غسل دے لیں تو کفن نہیں پہنائیے گا جب تک کہ آپ مجھ سے نہ پوچھ لیں. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دو چار غلاموں کو روانہ فرمایا کہ وہ جائیں اور جا کر کے فاطمہ بنت اسد کی قبر اور لحد تیار کریں, اور جب قبر تیار ہو جائے تو مجھے اطلاع کر دیں. ان عورتوں ان خواتین سے فرمایا کہ جب آپ غسل دے لیں تو مجھے اطلاع دیں. اب حضور کریم علیہ السلام فاطمہ بنت اسد کے گھر میں موجود ہیں, صحابہ کرام بھی موجود ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کی عظمت اور ان کی بزرگی کو بیان فرما رہے ہیں کہ فاطمہ بنت اسد مجھ سے اتنی محبت کرتی تھی, میں 8 سال کا تھا, دست شفقت انہوں نے میرے ہاتھ پہ رکھا اور میں انہیں ماں کہہ کے پکارتا تھا اور اپنا کھانا یہ میرے سامنے رکھ دیتی تھی, خود بھوکی رہ جاتی تھی. اتنے میں کسی نے آ کر کے اطلاع دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے فاطمہ بنت اسد کو غسل دے لیا ہے, اب ہم کیا کریں؟ آپ حیران ہوں گے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قمیص مبارکہ عطا فرمائی, فرمائے اسے لے جاؤ. گویا پہلے یہ قمیص میری پہنانا اور پھر اس کے اوپر فاطمہ بنت اسد کو کفن پہنانا. ادھر یہ تیاریاں ہو رہی ہیں, دوسری طرف صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فاطمہ بنت اسد کی قبر تیار ہو گئی ہے. حضور نے فرمایا, چلو ہم اٹھتے ہیں. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام فاطمہ بنت اسد کے گھر سے اٹھے اور سیدھا قبر کے پاس تشریف لے گئے. قبر کو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بغور دیکھا اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کام کیا کہ خدا کی قسم میں سچ کہتا ہوں کہ وہ کام اگر ابھی میرے ساتھ ہو جائے تو میں ابھی موت کو گلے لگانے کے لیے تیار ہو جاؤں. اور وہ کام یہ ہے کہ حضور کریم علیہ السلام حضرت فاطمہ بنت اسد کی قبر مبارکہ میں اترے اور اترنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کچھ دیر فاطمہ بنت اسد کی قبر مبارکہ میں لیٹ گئے. لیٹنے کے بعد حضور باہر تشریف لائے, فاطمہ بنت اسد کا جنازہ پڑھا گیا اور فاطمہ بنت اسد کو قبر مبارکہ میں رکھا گیا. قبر بند ہو گئی. صحابہ کرام نے سوال کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آج آپ کے دو فعل ایسے تھے کہ جو ہم نے کبھی نہیں دیکھے. ایک تو یہ کہ آپ نے فاطمہ بنت اسد کو اپنی قمیص پہنائی, اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور نے بڑے شاندار جملے ارشاد فرمائے, سنیے گا اور اپنی زبانوں کو سبحان اللہ سے تر رکھیے گا. حضور نے فرمایا, میں نے فاطمہ بنت اسد کو اپنی قمیص پہنائی, اللہ میری قمیص کے وسیلے سے فاطمہ بنت اسد کو جنت کا لباس پہنائے گا. اب صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ فاطمہ بنت اسد کی قبر میں لیٹے اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا میرے وہاں پر لیٹنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی میرے وسیلے سے فاطمہ بنت اسد کی قبر کی تنگی کو دور فرما دے گا. یہ دو کام حضور کریم علیہ السلام نے حضرت فاطمہ بنت اسد کے ساتھ کیے, اتنی محبت تھی. اور آپ سوچے تو صحیح, حضور نے اپنی سب سے لاڈلی شہزادی کا نام فاطمہ ہی رکھا تھا. یہ حضور کی حضرت فاطمہ بنت اسد کے ساتھ بہت زیادہ محبت تھی. اور یقین کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ بنت اسد حاملہ تھی, کعبے کے طواف میں مصروف تھی, اور یہ آپ کا چوتھا چکر تھا کہ آپ کو درد ذہن محسوس ہوا, ایک خاص درد جو بچے کی ڈلیوری کے وقت خاتون کے جسم میں پیدا ہوتا ہے. اس درد کا ہونا بھی ضروری ہے, اگر درد نہ ہو تو بچے کو ڈلیور کرنے میں سمجھے کہ ناممکن ہے. آج کے جدید دور میں باقاعدہ ایسے انجیکشن ہیں کہ جو یہ خاص قسم کا درد پیدا کرتے ہیں اور عورت بچہ ڈلیور کر دیتی ہے. فاطمہ بنت اسد کعبے کے طواف میں مصروف ہیں, چوتھا چکر ہے, حاملہ ہیں, پریگنٹ ہیں, آپ کو یہ درد محسوس ہوا, حالت متغیر ہو گئی. ظاہر سی بات ہے کہ ایک بہت تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے. یاد رکھو اے نوجوانوں اور اے شادی شدہ لوگوں, عورت کے ساتھ وہ جو معاملہ ہوتا ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے. یہ دوسرے جتنے ہاسپٹل ہیں, کہ جتنے میٹرنیٹی ہوم ہیں, آپ اپنی بہن کے ساتھ یا والدہ کے ساتھ اپنی بیوی کو بھیج دیتے ہیں اور پھر آپ کو خوشخبری ملتی ہے تو آپ وہاں پہ پہنچتے ہیں. لیکن کراچی کا سب سے بڑا ہاسپٹل آغا خان, اس کا پروسیجر بہت ڈیفرنٹ ہے, بہت مختلف ہے. اس کی شرط یہ ہے کہ شوہر یہاں ساتھ میں کھڑا ہوگا, شوہر کا ہونا بہت ضروری ہے. ماں اندر نہیں جا سکتی, بہن اندر نہیں جا سکتی, کوئی رشتہ دار اندر نہیں جائے گا, صرف شوہر اندر جائے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ کوئی لاجک تو ہوگی نا. وہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ شوہر کو پتا چلنا چاہیے کہ ایک عورت بچہ کتنی مشکلوں سے پیدا کرتی ہے, تاکہ اس کو عورت کی قدر ہو, اس کو معلوم ہو کہ میری بیوی کن مراحل سے گزری ہے, یہ اس کی عزت کرے. حضرت فاطمہ بنت اسد کعبے کے طواف میں مصروف اور یہ تکلیف آپ کو ہوئی, چہرہ متغیر ہو گیا. اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں اے اللہ مجھ پر اس ولادت کے وقت کو آسان فرما دے. فاطمہ بنت اسد نے جیسے یہ دعا کی, مورخین کہتے ہیں کہ کعبے شریف کی ایک دیوار کھل گئی اور فاطمہ بنت اسد کعبے شریف کے اندر داخل ہو گئے اور پھر وہ دیوار بند ہو گئی. آپ کے قبیلے کے افراد اور دیگر عورتیں اور دیگر مرد میں بے حیرت تھے کہ ابھی تو فاطمہ بنت اسد ہمارے ساتھ تھی, اب یہ اچانک فاطمہ بنت اسد کہاں پر غائب ہو گئی. حضرت فاطمہ بنت اسد کی تلاش شروع ہو گئی کہ فاطمہ بنت اسد کہاں ہے, فاطمہ بنت اسد کہاں ہے. لوگ حضور علیہ السلام کے پاس آئے اور عام کے عرض کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ آپ کی چچی جان کہاں ہے. حضور کریم علیہ السلام نے سکوت فرمایا, حضور خاموش رہے. دو تین بار انہوں نے سوال پوچھے, حضور خاموش رہے. اس کے بعد جب انہوں نے یہ بات پوچھی تو حضور نے فرمایا, جب لوگوں نے کہا کہ آپ بتاتے کیوں نہیں ہیں, حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھے ابھی اس بات کا حکم نہیں دیا ہے. صبر کرو, اطمینان رکھو, فاطمہ بنت اسد عنقریب آ جائیں گی جہاں بھی ہوں. کہتے ہیں کہ فاطمہ بنت اسد تین دن کعبہ شریف کے اندر رہی, یہ مورخین کی باتیں ہیں. اور تین دن کے بعد جب حضرت فاطمہ بنت اسد باہر تشریف لائیں تو ایسا لگتا تھا کہ اللہ نے آسمان کا چاند حضرت فاطمہ بنت اسد کی گود میں رکھ دیا. نن شہزادے خوبصورت شہزادے, اور یہ شہزادے حضرت علی کرم اللہ وجود کریم تشریف لائے. فاطمہ بنت اسد کے شوہر ابو طالب کو پتا چلا, ابو طالب بھی آ گئے, رشتے دار بھی آ گئے, سب جمع ہو گئے. ابو طالب نے جب بیٹا دیکھا تو بہت خوش ہوئے. یاد رکھو کہ دور جاہلیت کے اندر بیٹوں کی بڑی عظمتیں تھیں اور بیٹیوں کا مقام اور مرتبہ کم تھا. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت و شفقت ہے کہ حضور نے بیٹیوں کے مقام کو بلند فرما دیا. حضور کی تربیت اور حضور کی تعلیم تھی, لیکن وہ لوگ بیٹوں پر بہت خوش ہوتے تھے. ابو طالب بہت خوش ہوئے اور فاطمہ بنت اسد سے حضرت علی کو اپنی گود میں لیا. حضرت علی کو جس وقت گود میں لیا تو ابو طالب حضرت علی کو دیکھ رہے ہیں اور چہرے پر پریشانی کے اثرات نمودار ہیں. فوراً فرمانے لگے کہ میرے بھتیجے محمد ابن عبداللہ کو بلاؤ. محمد ابن عبداللہ کہاں ہے؟ حضور کریم علیہ السلام تشریف لائے. کیا ہوا چچا جان؟ اے محمد ابن عبداللہ, آپ دیکھیں اپنے بھتیجے کو آپ نہیں دیکھیں گے؟ تو ابو طالب نے حضرت علی کو حضور کی گود میں دے دیا. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو اپنی گود میں اٹھائے ہوئے. ابو طالب حضور کی طرف دیکھ رہے ہیں, حضور ابو طالب کی طرف دیکھ رہے ہیں. حضور کریم علیہ السلام فرمانے لگے, چچا جان کیا بات ہے, یہ تو خوشی کا وقت ہے, لیکن میں آپ کے چہرے پہ پریشانی کے اثرات دیکھ رہا ہوں. عرض کی کہ شہزادے, یہ بچہ آنکھیں نہیں کھول رہا, مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں یہ بچہ اندھا تو نہیں ہے, نابینا تو نہیں ہے. حضور نے فرمایا, چچا جان ادھر دیکھیں, آپ کے شہزادے نے آنکھیں کھول لی ہیں, اور دیکھے تو صحیح, آپ کا شہزادہ مجھے ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر. ابو طالب بہت حیران ہوئے, خوشی کا اظہار فرمایا اور کہنے لگے, میں ڈر گیا تھا کہ کہیں میرا بیٹا نابینا تو نہیں ہے. پھر ایک وقت آیا, حضرت علی کرم اللہ وجل کریم جوان ہو گئے, بڑے ہو گئے, تو حضور نے اس بچپن کے واقعے کو حضرت علی سے پوچھا. اے علی, جب آپ پیدا ہوئے تھے اور جب میں آیا تو آپ نے اپنے والد کی گود میں آنکھیں نہیں کھولی, اور جس وقت میں نے آپ کو اپنی گود میں لیا تو آپ نے آنکھیں کھولی, اس کی وجہ کیا تھی؟ حضرت علی مسکرائے اور بڑا شاندار جواب دیا, سبحان اللہ سے یہ جگہ گونجنی چاہیے. حضرت علی نے عرض کی, یا رسول اللہ, دل میں خواہش یہی تھی کہ جب آنکھیں کھلے تو چہرہ مصطفیٰ اوپر چمک رہا ہو. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ وجہ تھی, حضور نے پیارے علی کو اپنی گود میں لیا اور اپنی زبان ناس حضور نے حضرت علی کے منہ میں داخل کر دی. حضرت علی حضور کریم علیہ السلام کی زبان ناس کو چوس رہے ہیں. اللہ اکبر. خدا کی قسم, اس گھرانے سے افضل کوئی گھرانہ ہو نہیں سکتا. حضرت فاطمہ پیدا ہوئی تو حضور نے یہی فعل کیا, امام علی مقام امام حسن پیدا ہوئے تو حضور نے یہی فعل کیا, امام حسین پیدا ہوئے تو حضور نے یہی فعل کیا, حضرت محسن پیدا ہوئے تو حضور نے یہی فعل کیا, حضور کے خود شہزادے پیدا ہوئے تو حضور نے یہی فعل کیا کہ اپنی زبان ناز حضور نے اپنی اولاد کے منہ میں داخل کر دی. گویا ماں کا دودھ ابھی زبان سے نہیں لگا, لیکن زبان رسول ان کی زبانوں سے مست ہو گئی, ٹچ ہو گئی, لگ گئی. اللہ اکبر. اب رسول نے کیا دیا اور انہوں نے کیا دیا, یہ تو دینے والے پیارے مصطفیٰ جانتے ہیں اور لینے والے یہ بزرگ جانتے ہیں. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا, چچی جان آپ نام رکھیں, چچا جان آپ نام رکھیں. یہ دونوں کہنے لگے, نہیں, نام آپ رکھیں. حضور کریم علیہ السلام نے برجستہ فرمایا, ٹھیک ہے, نام میں رکھوں؟ جی رکھیں. کیا نام رکھیں گے؟ حضور نے فرمایا, میں آپ کے شہزادے کا نام علی رکھتا ہوں, اس بیٹے کا نام میں علی رکھتا ہوں. حضرت فاطمہ بنت اسد غور سے حضور کی طرف دیکھنے لگ گئی. حضور نے فرمایا, چچی جان کیا ہوا؟ کہا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم,
جب میں کعبے کے اندر تھی اور جب یہ بچہ پیدا ہوا تو میں نے کسی کہنے والے کی آواز کو سنا تھا اور وہ بات میں بھول گئی تھی، اب مجھے یاد آئی کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا فاطمہ بنت اسد اپنے بیٹے کا نام علی رکھنا، تو آپ نے وہ بات جو ہے مجھے یاد دلا دی ہے. اللہ اکبر. اب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بڑے ہونا شروع ہوتے ہیں. اب دیکھیے معاملات بڑے عجیب و غریب ہیں. حضرت علی پیدا ہوئے تو حضور نے نام بھی رکھا، زبان مبارکہ بھی دہن میں داخل کی، غسل بھی دیا حضور نے. اور وہ بات بھی آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ حضور کی عمر 6 سال کی تھی کہ حضرت فاطمہ بنت اسد نے حضور کے سر ناز پہ دست شفقت رکھا تھا. اب کہتے ہیں کہ عرب میں بڑی شدید قحط سالی ہو گئی اور حضور کریم علیہ السلام جانتے تھے کہ ابو طالب کی اولادیں بہت ہیں، بیٹے بہت ہیں. تو حضور کریم علیہ السلام نے حضرت عباس سید الشہداء سے فرمایا کہ اے چچا، کیا یہ مناسب نہیں ہے کہ ہم ابو طالب کے بوجھ کو ہلکا کر دیں؟ کیا مطلب؟ انہوں نے کہا کہ اتنے ان کے شہزادے ہیں، ایک ایک لے لیتے، ایک آپ لے لیں، ایک یہ لے لیں، ایک یہ لے لیں. تیار ہو گئے اور ابو طالب کے پاس گئے، سارا معاملہ پیش کیا. ابو طالب نے کہا عقیل کو میرے پاس رہنے دو، باقی دو جس کو تم چاہے لے جاؤ. تو حضرت عباس نے طالب کو لے لیا، حضرت حمزہ نے حضرت جعفر کو لے لیا اور حضور نے حضرت علی کو لے لیا. اور یہاں پر کمال یہ ہے کہ جب ابو طالب کے یہاں عرب کے اندر شدید قید سالی ہے، کمال یہ ہے کہ اس وقت حضرت علی کی عمر بھی 6 سال کی تھی، حضور نے دست شفقت رکھا، وہ صلہ عطا فرما دیا ابو طالب کو اور فاطمہ بنت اسد کو جو انہوں نے حضور کے ساتھ کیا تھا. حضور کریم علیہ السلام نے دست شفقت رکھا. حضور حضرت علی سے بہت محبت فرماتے، اپنے ساتھ بٹھا کے کھلاتے، روٹی اگر سخت ہوتی تو حضور اپنے دہن میں چبا کر کے حضرت علی کے منہ میں ڈالتے. حضور نے حضرت علی کو اپنے ساتھ سلایا، اپنی خوشبو حضور نے حضرت علی کو سنگائی، گود رسول میں حضرت علی پروان چڑھے اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شاندار تربیت فرمائی. یاد رکھو کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا نام بعض نے کہا کہ صرف علی نہیں بلکہ ان کا نام حیدر بھی تھا، کنیت ان کی ابو تراب تھی اور لقب ان کا حیدر کرار، یہ کرار ان کا لقب تھا. حیدر کے معنی شیر ہیں اور کرار کے معنی ہے پلٹ پلٹ کر، لوٹ لوٹ کر حملہ کرنے والا. تو حضرت علی کی خوبی یہ تھی کہ دشمن تھک جاتے تھے لیکن مولا علی نہیں تھکتے تھے، وہ پلٹ پلٹ کر بار بار دشمنوں پہ حملہ کیا کرتے تھے. اللہ اکبر. اب تحقیق کیا ہے کہ کب اسلام قبول کیا؟ حضرت علی نے بعض نے کہا 6 سال کی عمر میں، بعض نے کہا 8 سال کی عمر میں، بعض نے کہا 10 سال کی عمر میں. اعلی حضرت علی رحمہ کی تحقیق یہ ہے کہ حضرت علی نے 8 سال کی عمر شریفہ میں اسلام قبول کیا. 4 سال 8 مہینے 9 دن مسند خلافت پر رہے اور 63 برس کی عمر شریفہ میں حضرت علی نے جام شہادت نوش کیا. حضور کی عمر شریفہ بھی 63 برس، ابو بکر، حضرت فاروق اعظم کی عمر شریفہ بھی 63 برس اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی عمر شریفہ بھی 63 برس ہے. ان بزرگوں کو اللہ نے ظاہری عمر شریفہ اتنی عطا فرمائی. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے قد و خال پہ گفتگو کی ہے مورخین نے، مختصر ہے، آپ کے علم میں اضافہ کرے گی، میں سناتا ہوں. کہتے ہیں کہ مولا علی کا جسم شریفہ فربا تھا، بھرا ہوا تھا، اکثر خوت پہننے کی وجہ سے وہ جنگ کے زمانے میں جو لوہے کی کیپ پہنتے ہیں، ٹوپی پہنتے ہیں، آپ کے سر ناز کے بال کم ہو گئے تھے. دیگر اعضاء کے مقابلے میں آپ کا پیٹ مبارک کا قدرے بھاری تھا، مونڈوں کے درمیان کا گوشت بھرا ہوا تھا، رنگ مبارک کا گندمی تھا، جسم شریفہ پر بال موجود تھے، ریش مبارک کا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بہت گھنی تھی. ایک مرتبہ ایک یہودی کہنے لگا، اس کی تھوڑی پر چند بال تھے اور مولا علی کی داڑھی مبارکہ بھری ہوئی تھی، کہنے لگا کہ علی آپ کہتے ہیں کہ قرآن مجید و فرقان حمید میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے، ہر سوال کا جواب ہے. فرمایا ہاں. یہ بتائیے کیا قرآن میں میری اور آپ کی داڑھی کا ذکر بھی موجود ہے؟ حضرت علی مسکرائے، فرمایا ہاں موجود ہے. وہ کیسے؟ حضرت علی نے قرآن کی آیت سامنے رکھ دی جس کا ترجمہ یہ کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ دیکھو قرآن فرما رہا ہے کہ جس کی زمین اچھا ہوگی اچھا اگائے گی، جس کی زمین خراب ہوگی خراب اگائے گی. ہماری زمین اچھی ہے اس نے اچھا اگایا، تیری زمین خراب ہے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ اللہ اکبر. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی ریش مبارکہ گھنی تھی، آنکھیں مولا علی کی خوبصورت بڑی اور روشندار تھی، روشن تھی. کہتے ہیں کہ چاندی کی طرح چمکتی ہوئی سرائی دار گردن تھی، اور مولا علی کا چہرہ گویا چودہویں رات کے چاند کی مانند تھا. پھر آگے بڑھ کے اہل علم کہتے ہیں کہ آپ کی کنیت ابو الحسن بھی تھی اور ابو السبتین بھی تھی، یعنی دو شہزادوں کے والد. بعض نے کہا کہ ابو ریحانتین بھی آپ کی کنیت تھی، یعنی دو نبوی پھولوں کے باپ، یہ آپ کی کنیت تھی. اور پسندیدہ کنیت کوئی اگر آپ کو ابو تراب کہتا تو آپ خوشی سے جھوم اٹھتے. کسی نے پوچھا کہ حضرت علی سے کہ آپ خوش کیوں ہو جاتے ہیں جب کوئی آپ کو ابو تراب کہتا ہے؟ تو مسکرا کے فرماتے مجھے حضور کی بات یاد آتی ہے. پھر لوگ واقعہ پوچھتے تو آپ بتاتے، بڑی دلچسپی کے ساتھ بتاتے. فرماتے میں ایک دن مسجد میں تھا، لیٹا ہوا تھا اور میرے جسم پر زمین کے ذرات لگے ہوئے تھے. حضور تلاش کرتے ہوئے گھر پہ آئے، سیدہ نے کہا کہ وہ مسجد میں، حضور مسجد میں آ گئے. میں مسجد میں مٹی پہ لیٹا ہوا تھا، حضور نے مجھے اٹھایا، قم یا با تراب، قم یا با تراب، اے مٹی والے اٹھو، اے مٹی والے اٹھو. اور جب میں اٹھا تو حضور نے اپنے مبارک ہاتھوں سے میرے جسم ناز سے مٹی کو صاف کیا. تو جب کوئی مجھے ابو تراب کہتا ہے تو مجھے حضور کی وہ بات یاد آ جاتی ہے. اللہ اکبر. یہ شان حضرت علی کرم اللہ وجل کریم کی ہے. حضرت علی کرم اللہ وجل کریم کے ساتھ ایک خاص لفظ ہے، ایک خاص الفاظ ہیں جو لکھے ہوتے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ. یہ کسی اور صحابی کے ساتھ نہیں، صرف حضرت علی کے ساتھ کیوں ہیں؟ تو اس پر اہل علم نے گفتگو کی. ابن حجر کہتے ہیں چونکہ آپ نے زندگی میں کبھی بت کی پوجا نہیں کی، پرستش نہیں کی، اس وجہ سے لوگ آپ کو کرم اللہ وجل کریم کہا کرتے تھے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو مزید عزت بخشے، دعا یہ الفاظ آپ کو کہتے تھے. لیکن پھر سوال یہ ہے کہ ابو بکر صدیق نے بھی بت پرستی نہیں کی، حضرت عثمان غنی نے بھی کبھی بت پرستی نہیں کی، تو ان کو کرم اللہ وجل کریم نہیں کہا جاتا، حضرت علی ہی کو کرم اللہ وجہ کیوں کہا جاتا ہے؟ تو یہاں پر ایک صاحب نے بڑی شاندار بات کی، اسے سنیے. وہ کہتے ہیں کہ یہ خارجی جو تھے یہ حضرت علی کرم اللہ وجل کریم کے بہت دشمن تھے، اور نقل کفر کفر نباشت، یہ حضرت علی کے نام کے آگے سود اللہ وجہ کہا کرتے تھے، یعنی مطلب یہ کہ اللہ حضرت علی کے چہرے کو سیاہ کرے، کالا کرے، معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ، نقل کفر کفر نباشت. میں نے بات بیان کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اہل سنت والجماعت حضرت علی سے محبت کرنے والوں نے پھر کرم اللہ وجل کریم کا اضافہ کر دیا کہ اللہ مولا علی کے چہرے کو چمکتا ہوا رکھے. کہتے ہیں کہ یہ وجہ ہے کہ حضرت علی کو کرم اللہ وجہ کہا جاتا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم اپنی خلافت کے ایام گزار رہے ہیں. خارجی بہت نفرت کرتے تھے. مورخین کہتے ہیں کہ تین خارجی، ایک عبد الرحمن ابن ملجم، ایک برق بن عبداللہ تمیمی، اور ایک عمر بن بکیر تمیمی، انہوں نے مکہ مکرمہ میں خفیہ میٹنگ کی. اور ان کا ایجنڈا یہ تھا کہ اگر ہم نے اپنے کام کو بڑھانا ہے تو تین بزرگوں کو ہمیں راستے سے ہٹانا ہوگا. ایک حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم ہے، ایک حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ایک حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. جب تک یہ تین بزرگ رہیں گے ہمارا کام آگے نہیں بڑھ سکے گا. ہم نے کسی طریقے سے ان تین بزرگوں کو راستے سے ہٹانا ہے. اور پھر انہوں نے قتل کی گھناؤنی سازش تیار کی، اور تینوں نے ذمہ داریاں لی. یہ عبد الرحمن ابن ملجم اس نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے قتل کی ذمہ داری لی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور کہا کہ کام کریں گے ایک ہی دن کریں گے اور ایک ہی وقت میں کریں گے تاکہ مسلمانوں میں گھونچال پیدا ہو جائے، افراتفری کا بازار گرم ہو جائے. یہ تینوں اپنے اپنے مشن پہ نکلے، لیکن یہ برق بن عبداللہ اور عمر بن بکیر تمیمی ان کو کامیابی حاصل نہیں ہوئی. عبد الرحمن ابن ملجم کہتے ہیں کہ یہ داخل ہوا کوفے کے اندر اور یہ ایک عورت پہ عاشق ہو گیا. بعض نے یوں بیان کیا اور بعض نے یوں بیان کیا کہ اس کا نام خطام تھا. اس نے اسے کہا کہ میں تجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا کہ میرا مہر بہت قیمتی ہے. اس نے کہا مانگ کیا مہر مانگتی ہے؟ اس نے کہا مولا علی کا سر چاہیے. لا کے دو گے؟ عبد الرحمن ابن ملجم تیار ہو گیا. اب اپنے ناپاک ارادے سے یہ آگے بڑھنے لگا. مورخین کہتے ہیں کہ 17 رمضان المبارک سحری کے وقت حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنے بڑے شہزادے حضرت امام حسن مجتبیٰ کو فرمایا، اے حسن گھر والوں کو عبادت کے لیے بیدار کر دو، کیونکہ آج شب جمعہ اور یوم بدر ہے. پھر اپنے گھر والوں کو بیدار کیا اور ان کے سامنے اپنا خواب بیان کیا. فرمانے لگے، اے میرے گھر والوں، رات مجھے حضور کریم علیہ السلام کی زیارت ہوئی ہے. میں نے عرض کی حضور سے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی امت میرے ساتھ سخت نزا اور کجروی سے کام لے رہی ہے، ایک ہنگامہ برپا کر دیا ہے میرے خلاف، اور کجروی کا انداز انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے. حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا، تم ان کے خلاف دعا کرو. تو میں نے یوں دعا کی، یا اللہ مجھے ان لوگوں سے بہتر لوگوں میں پہنچا دے اور کسی برے شخص کو ان لوگوں پر مسلط کر دے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم یہ خواب سنا رہے تھے. یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھنا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حالات و واقعات، امام حسن کے پھر بعد میں حالات و واقعات، پھر امام حسین کے حالات و واقعات، ان بزرگوں کے ساتھ اور سیدوں کے ساتھ جو جینین سید ہیں، جو اوریجنل سید ہیں، اصلی سید ہیں، یہ معاملات ان کے ساتھ چلے آ رہے ہیں کہ کچھ لوگوں نے ان کے خلاف نزا برپا کیا اور راستے سے ہٹانے کی کوشش کی اور ان کے خلاف نفرتیں پیدا کرنے کی کوشش کی. لیکن مولا علی کو لے لو، امام حسن کو لے لو، امام حسین کو لے لو، امام زین العابدین کو لے لو، ان کی حکومت دنیا بھر کے مسلمانوں کے دلوں پر رہی. دنیا بھر کے مسلمانوں کے دل ان کی مٹھی میں تھے، ان کے دلوں کے اندر محبت رہی. تو آپ اختلاف تو پیدا کر سکتے ہیں، آپ گھٹیا بات تو کر سکتے ہیں، آپ موت کی نیند تو سلا سکتے ہیں، لیکن اصلی سیدوں کی محبت مسلمانوں کے دلوں سے کوئی نہیں نکال سکتا ہے. یہ بات ذہن میں رکھنا، کوئی کتنا کچھ کر لے، اصلی سادات کی محبت دلوں سے کوئی نہیں نکال سکتا. ارے یہ ایسا گھرانہ ہے، ان کی تقدیر میں رب نے عزت لکھ دی ہے، تو اب جس کو رب بلند کرے اس کو کون نیچا کر سکتا ہے. اللہ اکبر. آپ خواب سنا رہے تھے کہ موزن ابن نبہ نے نماز کے لیے اذان دی. آپ نماز پڑھانے کے لیے گھر سے نکلے، راستے میں حسب عادت، ایوہ الناس، اے لوگو، السلام، اے لوگو، نماز نماز کی صدا بلند کرتے ہوئے، لوگوں کو بیدار کرتے ہوئے، کوفہ کی مسجد جو جامع مسجد تھی اس کی طرف رما دبا ہوئے، جماعت کھڑی ہوتی ہے، حضرت علی امام ہے، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھے، لوگوں نے ہاتھ باندھے. ابن ملجم یہ صف میں ہی موجود تھا، زہر میں بجھی ہوئی تلوار اس کے پاس تھی، اس نے نہایت سخت طریقے سے مولا علی پہ وار کیا. بعض مورخین نے کہا کہ یہ سر پہ وار کیا تو تلوار مولا علی کی پیشانی تک آ گئی تھی، کٹتی ہوئی، اتنی زور سے وار کیا، خون کے فوارے بلند ہو گئے، مولا علی زمین پہ جلوگر ہو گئے. ایک اور ساتھی آگے بڑھے، انہوں نے نماز مکمل کی. امام حسن، امام حسین، یہ ان کے شہزادے اور گھر والے، وہ سارے معاملات مورخین نے بیان کیے کہ سب جمع ہوئے. جس وقت آپ پہ حملہ ہوا تو مولا علی کے الفاظ یہ تھے، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، اللہ اکبر. اب جس نے حملہ کیا وہ گرفتار ہو چکا ہے، سارے لوگ موجود ہیں. اے لوگوں، یہ مولا علی ہی کا مقام ہے. ہم میں اگر کوئی شخص ہو تو اس کو بینک بیلنس کی فکر ہوگی، اس کو بیوی بچوں کی فکر ہوگی، اسے جائیداد کی فکر ہوگی. لیکن دیکھو، یہ تاریخی باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے امام حسن کو اپنے سامنے بٹھایا، زخمی ہے، خون نکل رہا ہے. فرمانے لگے، میرے شہزادے، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، سن لو آج میری باتیں غور سے. میں رسول اللہ علیہ السلام کا صحابی ہوں، ان کا بھائی ہوں، ان کے چچا کا بیٹا ہوں. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. بے شک روز محشر اللہ تعالی قبروں سے لوگوں کو اٹھائے گا، ان کے اعمال کا حساب لے گا، وہی دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے. اے حسن، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں جو مجھے رسول اللہ علیہ السلام نے وصیت فرمائی تھی، جب میں وفات پا جاؤں اپنے گھر میں رہو، اپنے گناہوں پر روتے رہو. تمہارا مقصود دنیا نہیں ہونی چاہیے، تمہارا مقصود فکر آخرت ہونی چاہیے. پیارے بیٹے، وقت کی پابندی کے ساتھ نماز قائم رکھنا، مستحقین میں زکات تقسیم کرتے رہنا، مشتبہ معاملات میں خاموشی کو اختیار کرنا، خوشی اور غصے کی حالت میں عدل اور میان روی سے کام لینا، ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، مہمانوں کی عزت کرنا، مصیبت زدہ لوگوں پر رحم کرنا، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنا، مسکین سے محبت کرنا، ان کی ہم نشینی کو اختیار کرنا، عز و انکسار سے کام لینا، کیونکہ یہ افضل عبادت ہے. میرے شہزادے، موت کو ہمیشہ یاد رکھنا، دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنا، کیونکہ تم موت کے مرہون ہو، مصائب تمہارے درپیش ہیں اور بیماری تم سے دور نہیں. تمہیں خفیہ اور اعلانیہ ہر حالت میں میں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں. قول و فعل میں شریعت کی مخالفت سے باز رہنا، جب آخرت کا معاملہ درپیش ہو تو اس میں پہل کرنا، دنیاوی معاملات میں اجلت سے کام نہیں لینا حتیٰ کہ اس کی درستگی معلوم ہو جائے. میرے شہزادے، تہمت کی جگہوں سے بچنا، یاد رکھو کہ برے ساتھیوں کی صحبت نقصان دہ ہے. اے میرے بیٹے، اللہ کے لیے عمل کرنا، ظلم سے بچنا، اچھی بات کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، مسلمانوں سے اللہ کی رضا کے لیے بھائیوں جیسا تعلق قائم کرنا، نیکوں سے ان کی نیکی کی وجہ سے محبت کرنا، فاسق سے علیحدہ رہنا، دلی بغض ان سے رکھنا، ان سے دوری اختیار کرنا، کہیں تم بھی ان جیسے نہ ہو جاؤ. اے میرے شہزادے، ان کے فوارے نکل رہے ہیں. اے میرے شہزادے، عام گزرگاہ میں نہیں بیٹھنا، بے وقوفوں سے جھگڑے میں اجتناب برتنا، اخراجات میں میان روی سے اختیار کرنا، عبادت اچھی طرح کرنا اور اس میں حسب طاقت ہمیشہ کی اختیار کرنا، اکثر خاموش رہنا، کیونکہ اس میں سلامتی ہے. اپنے لیے اعمال صالحہ کا ذخیرہ کر کے آگے بھیجو، اچھی تعلیم دو، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے رہو، چھوٹوں پہ شفقت اور بڑوں کی عزت کرو، کھانا تناول کرنے سے پہلے اس میں سے کچھ صدقہ کر دیا کرو، روزہ لازمی رکھو کہ یہ بدن کی زکات ہے اور روزے دار کے لیے ڈھال ہے. نفس سے ہمیشہ جہاد کرتے رہنا، اپنے ساتھیوں سے محتاط رہنا، دشمن سے علیحدہ رہنا، اور مجالس میں شمولیت اختیار کرنا، ذکر کی مجالس میں خاص طور پہ جانا، شمولیت اختیار کرنا، دعا کثرت سے کرنا. اے میرے بیٹے، میں نے نصیحت میں کمی نہیں کی، اب میرے اور تمہارے درمیان جدائی ہونے والی ہے. میں تمہارے بھائی محمد بن حنفیہ کی بابت تمہیں حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں، تم جانتے ہو کہ میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں. اور سنو، اس وقت تمہارا ایک بھائی موجود ہے، حسین، وہ باپ کی طرف سے بھی تمہارا بیٹا ہے، وہ باپ کی طرف سے بھی تمہارا بھائی ہے، اور ماں کی طرف سے بھی وہ تمہارا بھائی ہے. اے میرے شہزادے، یہ بات ذہن میں رکھنا. دیکھو، جس نے مجھ پہ حملہ کیا ہے، اس کو میرے جیسا کھانا کھلانا، جیسا میں کھاتا ہوں ویسا کھانا کھلانا. اگر زندہ رہا تو اپنا معاملے کا فیصلہ خود کروں گا، اگر حملے سے شہادت کا مقام حاصل کر لیا، صرف ایک وار اس پہ کرنا، صرف ایک بار کرنا، صرف ایک بار سے گویا اس کا کام تمام کرنا، صرف ایک بار کرنا. اور اے حسن، میرے کفن میں قیمتی کپڑا استعمال نہیں کرنا، کیونکہ رسول اللہ علیہ السلام نے یہی ہدایت فرمائی، اے بنی عبد المطلب میری وجہ سے مسلمان کی خون ریزی نہ کرنا، خبردار صرف میرے قاتل ہی کو سزا دینا، اگر اس حملے کی وجہ سے میری موت واقع ہو جائے تو اس پر صرف ایک وار کرنا. پھر آپ نے کہا ان للہ و ان الیہ راجعون، حضرت علی کرم اللہ وجل کریم کی روح مبارکہ جسم سے پرواز کر جاتی ہے. بعض نے کہا کہ 19 رمضان تھی اور بعض نے کہا کہ 21 رمضان تھی، حضرت علی کرم اللہ وجل کریم اس دنیا سے رخصت ہو گئے. لوگوں باتیں بہت ساری ہیں. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کے گھر کے افراد نے آپ کو غسل دیا. حضرت علی کرم اللہ وجل کریم کا مزار شریف کہاں پر واقع ہے، اس میں ایک بہت بڑا اختلاف ہے. آئیے وہ ساری باتوں کو میں مختصر کرتا ہوں. حضرت علی کرم اللہ وجل کریم کی شان میں چند حدیث ہے، وہ میں آپ کو سناتا ہوں تاکہ ایک محدود وقت میں گفتگو ختم کروں. امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ جتنی احادیث مولا علی کی شان میں آئی اتنی حدیثیں کسی اور صحابی کی شان میں نہیں آئی. اب سنو ذرا، اور اس کی تشریح بھی میں بیان کرتا رہوں گا تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہوتا رہے. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضور کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام کے درمیان بھائی چارہ کرایا. حضرت علی کرم اللہ وجل کریم آنسو بہاتے ہوئے آئے، عرض کی آپ نے صحابہ کرام میں بھائی چارہ کرایا اور مجھے آپ نے کسی کا بھائی نہیں بنایا. تو حضور نے فرمایا علی، تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو. یہ حدیث کے الفاظ ہیں، لیکن اس کی شرح سنتے چلو. شارحین کہتے ہیں کہ یہ عقد مواقعات کی بات تھی کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کر کے گئے، ادھر مہاجرین اور ادھر انصار، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں گروہ کو حضور نے اپنے سامنے بٹھایا اور حضور نے سامنے بٹھانے کے بعد فرمایا ادھر سے مہاجر آئے اور ادھر سے انصار آئے. یہ دونوں آتے، حضور فرماتے سنو یہ تمہارا بھائی ہے، تم اس کے بھائی ہو. دوسرا آئے، یہ تمہارا بھائی ہے، تم اس کے بھائی. تیسرا آئے، یہ تمہارا بھائی ہے، تم اس کے بھائی ہو. حضور نے وہ مثال قائم کر کے بتائی، میں سمجھتا ہوں کہ آس بوڑھے آسمان نے کبھی یہ منظر اس زمین پہ دیکھا نہیں ہوگا. اور آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ حضور نے جو انصار کے پاس پیسہ تھا اس میں مہاجرین کا آدھے کا حصے دار بھی بنا دیا اور انہوں نے اس بات کو قبول کیا. اللہ اکبر. حضرت علی کرم اللہ وجل کریم کسی کام سے گئے ہوئے تھے، واپس آئے تو صحابہ کرام نے کہا کہ ایسا معاملہ ہو گیا. تو حضرت علی نے پوچھا یہ بتاؤ، جب تم کو بھائی بنایا، تم کو اس کا بھائی بنایا، تو میرا بھائی کون ہے؟ حضور نے کیا کہا؟ تو صحابہ کرام نے کہا ایسی بات تو حضور نے نہیں کہی، بس یہ کہنا تھا کہ مولا علی رونے لگ گئے اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. حضور نے فرمایا علی روتے کیوں ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ، آپ نے ایک مہاجر و ایک انصار کو بھائی بھائی بنایا، یہ بتائیے میں کس کا بھائی ہوں، میرا بھائی کون ہے؟ حضور نے فرمایا علی تم میرے بھائی ہو، علی تم میرے بھائی ہو، میں گویا تمہارا بھائی ہوں. اللہ اکبر. حضور نے علی کو بھائی کہا، لیکن پوری زندگی مولا علی کی دیکھ لو، مولا علی نے کبھی بھی حضور کو بھائی کہہ کے نہیں پکارا. جب بھی پکارا یا رسول اللہ کہہ کے پکارا، جب بھی پکارا یا حبیب اللہ کہہ کے پکارا. تو جب مولا علی جیسی شخصیت حضور کو بھائی نہیں کہہ رہی، تو 14ویں صدی کا سڑا ہوا مولوی کہے کہ حضور تو ہمارے جیسے ہیں، حضور تو بھائی کے طریقے سے ہیں، میں سمجھتا ہوں اس مولوی کو ڈوب مر جانا چاہیے. اللہ اکبر. ام المومنین فرماتی ہے، ام سلمہ، حضور نے فرمایا منافق حضرت علی سے محبت نہیں کرتا اور مسلمان حضرت علی سے نفرت نہیں کرتا. حضرت علی فرماتے خود حضور نے مجھ سے عہد لیا اور فرمایا کہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن، اور مجھ سے نفرت نہیں کرے گا مگر منافق. شارحین فرماتے ہیں گویا معاملہ بالکل کلیئر ہو گیا کہ کوئی یہ دیکھنا چاہے کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں، تو وہ دیکھے کہ اس کے دل میں علی کی محبت ہے یا نہیں. علی کی محبت ہے تو ایمان ہے، علی کی محبت نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے. گویا علی کسوٹی ہیں، وہی اگر پہچاننا چاہے ایمان ہے تو علی کی محبت دیکھے. اور یاد رکھو کہ اس وقت مسلمان کامل مومن بنتا ہے، علی کی محبت ہو ساتھ میں ابو بکر صدیق کی محبت بھی ہو. فاروق اعظم کی محبت بھی ہو، عثمان غنی کی محبت بھی ہو، حضرت عائشہ صدیقہ کی محبت بھی ہو، سیدنا امیر معاویہ کی محبت بھی ہو، علی کی محبت کے تو نعرے لگائے لیکن ان بزرگوں سے نفرت کرے، یاد رکھو وہ مسلمان نہیں ہے بلکہ پکا منافق ہے. ہم اہل سنت کا انشاءاللہ بیڑا پار ہے، ہمارے دل میں علی کی بھی محبت ہے اور ہمارے دل میں ان بزرگوں کی بھی محبت ہے. حضور کریم علیہ السلام نے یہ تاریخی جملے جو ہے وہ ارشاد فرمائے. حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مختصر کرتا ہوں میں، انا دار الحکمت والی بابوہا، میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں. ایک مقام پہ فرمایا انا مدینۃ العلم والی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. ایک جگہ میڈیا پر میں بیٹھا تھا، سچ بولنے کی عادت ہے اس لیے کوئی بلاتا ہی نہیں ہے، ایک کھٹمل میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور جب یہ بات آئی تو وہ کہنے لگا دیکھیے حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم والی بابوہا، اب یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، حضور نے فرمایا میں علم کا شہر اور علی اس کے دروازے ہیں. میں نے کہا آپ کو صرف یہی یاد ہے؟ حضور نے ایک مقام پہ فرمایا میں علم کا شہر ہوں، میرا ابو بکر اس کی بنیاد ہے، میں علم کا شہر ہوں، میرا عمر اس کی دیواریں ہیں، میں علم کا شہر ہوں، میرا عثمان اس کی چھت ہے، انا مدینۃ العلم والی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. آپ نے دروازے کو یاد رکھا، دیواریں بھول گئے، بنیادیں بھول گئے، چھت بھول گئے. اب اس کو تو دل میں اس کو تو اس وقت 14 طبق روشن ہو گئے، تارے یاد آنے لگ گئے، پھر اس بات کو وہ کاٹ دیتے ہیں تو وہ سارے معاملات ہیں. تو جاتے ہوئے اچھا نہیں لگتا کہ بہاوڑوں کے ساتھ بیٹھوں اور کھٹملوں کے ساتھ بیٹھوں، یہی زندگی ہے، بیٹھوں تو سنیوں کے ساتھ بیٹھوں، دنیا میں بیٹھوں، آخرت میں بیٹھوں، الحمدللہ عاشقوں کے مجمع میں بیٹھوں. اب آئی حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم والی بابوہا، میں علم کا شہر اور علی اس کا دروازہ. اب میں اس پہ تھوڑی گفتگو کرتا ہوں، اگلی نشست کا پیٹرول دے دیتا ہوں. سنیے ذرا آپ، چند خارجی یہ حضرت علی سے دشمنی کرتے تھے اور یہ بھی خارجی جو مزارات پہ بم دھماکے کر رہے ہیں، یہ خبیر بھی پکے خارجی. حضرت یونس علیہ السلام کی مزار جنہوں نے تباہ کی، صحابہ کرام کی مزارات جو تباہ کر رہے ہیں، 1960 سے پہلے پورا جنت البقیع آپ دیکھیں پکی مزارات بنی ہوئی تھی، انہی خارجیوں نے تباہ کی. اب یہ سلسلہ جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تباہ کرتے جائیں گے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ بعض چیزیں جب تک کلیئر نہ ہو جائیں اس وقت تک بیان نہیں کرنی چاہیے. مثلا یہ کہ ایک خبر یہ آتی ہے کہ ISIS نامی تنظیم داعش یہ مزارات کو تباہ کر رہی ہے، اور یہ خبر ہمیں فیس بک سے ملتی ہے. وہیں پر داعش کا یہ میسج بھی میں نے ابھی یہاں آنے سے پہلے دیکھا فیس بک پہ، انہوں نے لگایا ہے کہ مزارات پہ دھماکہ کرنے اور اس کو تباہ کرنے میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے، یہ ہم کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بہرحال یہ جو لوگ بھی ہوں جو مزارات کو دھماکوں سے اڑا رہے ہیں اور اس طریقے کا فیل کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی ذلت و رسوائی ان کا مقدر بنے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی. لیکن ہم سنیوں نے بیدار ہونا ہے اور بیداری کا ثبوت دینا ہے، ہم نے اس سلسلے میں اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا ہے اور بھرپور طریقے سے ہم نے احتجاج کرنا ہے. انتظار میں نہیں بیٹھنا کہ یہ تنظیم کرے گی تو ہم کریں گے، یہ کرے گی تو ہم کریں گے. ہم سنیوں نے فوراً اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جو جذباتی ہے نا شاہ صاحب، کوئی تنظیم بنائے، کوئی ایسا معاملہ کرے اور پھر ہم ان کو جواب دیں، تو میں ان سے کہتا ہوں ابھی لوگوں کو یہ بزم رضائی ہضم نہیں ہو رہی، تو میں پھر اصلے والی تنظیم بناؤں اور مجاہدین بناؤں تو وہ ان کو کیسے ہضم ہوں گے؟ چلو اگر میں بنا بھی دیتا ہوں اور پھر کوئی وقت آ جائے کہ میں چھپنے کی کوشش کرتا ہوں تو یہی لوگ ہوں گے جو جا کے پتہ بتائیں گے، صاحب 100 روپے دے دو ہم بتا دیتے ہیں شاہ صاحب کہاں پہ چھپے ہوئے. تو ہمارے سنیوں کا تو یہ حال ہے اور یہ معاملات ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سنیوں کو طاقت عطا فرمائے، مضبوطی عطا فرمائے، قوت عطا فرمائے، اور دعا کریں کہ یہ معاملات اور پھر فلسطین کے معاملات آپ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دشمنوں کو نیست و نابود فرمائے. حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم والی بابوہا، میں علم کا شہر اور علی اس کے دروازے ہیں. 11 خارجی تھے مولا علی کے دشمن، ایک مکان میں جمع ہو گئے. کہنے لگے دیکھو حضور نے فرمایا کہ میں علم کا شہر اور علی اس کے دروازے ہیں، دروازہ ہے وہ، تو کوئی ایک سوال سلیکٹ کر لو، وہ سوال ہم سب لے کے جائیں الگ الگ، اور وہ جواب دیں حضرت علی، اور جواب میں سب کو اگر ایک دلیل دیں گے تو ہم اس ارشاد کو نہیں مانیں گے معاذ اللہ کہ حضرت علی حضور کے علم کے دروازے، انا مدینۃ العلم میں علم کا شہر، علی بابوہا، علی اس کے دروازے، ہم اس کو نہیں مانیں گے. اگر جواب دیا اور سب کو دلیلیں الگ الگ دیں ہم اس بات کو مان لیں گے. کہ ٹھیک ہے، سارے خارجی اس پہ تیار ہوئے. اب سنیے اور اپنی زبان کو سبحان اللہ سے تر رکھیے. ایک خارجی آیا، حضرت علی نے فرمایا کس لیے آئے؟ کہ آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے. فرمایا پوچھو. کہنے لگا یہ بتائیے کہ علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ حضرت علی نے فرمایا علم افضل ہے. اس نے کہا دلیل دیجئے. فرمایا علم انبیاء کرام کی میراث ہے جبکہ مال قارون، شداد اور حامان کی میراث ہے. وہ چلا گیا، دسوں نے پوچھا. کیا پوچھا؟ کہا یہ پوچھا، یہ جواب دیا اور دلیل یہ دی. دوسرا آیا، یہ بتائیے علم افضل ہے یا مال؟ فرمایا علم افضل ہے، دلیل دیجئے. فرمایا علم تمہاری حفاظت کرتا ہے جبکہ مال کی تم خود حفاظت کرتے ہو. سنیو مزہ نہیں آ رہا ہے. تیسرا آ گیا، عرض کی کہ علم افضل ہے یا مال؟ فرمایا علم افضل ہے، دلیل دیجئے. فرمایا علم خاص دوست کو دیا جاتا ہے جبکہ مال ہر کس اور ناکس دشمن کو بھی دے دیا جاتا ہے. وہ چلا گیا، چوتھا آ گیا، کہا یہ بتائیے علم افضل ہے یا مال؟ فرمایا علم افضل ہے، دلیل دیجئے. فرمایا مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے، علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے. پانچواں آ گیا، کہنے لگا علم افضل ہے یا مال؟ فرمایا علم افضل ہے، دلیل دیجئے. فرمایا صاحب علم بزرگی اور عظمت کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے جبکہ مالدار کو لوگ کنجوس بھی کہتے ہیں، بخیل بھی کہتے ہیں. وہ شخص چلا گیا، چھٹا آ گیا، علم افضل ہے یا مال؟ فرمایا علم افضل ہے، دلیل دیجئے. فرمایا روز محشر مالداروں سے ایک ایک پائی کا حساب لیا جائے گا جبکہ علم والا گناہگاروں کی شفاعت کرے گا. وہ چلا گیا، ساتواں آ گیا، علم افضل ہے یا مال؟ فرمایا علم افضل ہے، دلیل دیجئے. فرمایا جب مالدار مر جاتا ہے اس کا ذکر ختم ہو جاتا ہے، عالم زندہ رہے تو اس کے نام کے چرچے ہوتے ہیں، عالم قبر میں چلے جائے تو اس کے نام کے چرچے ہوتے ہیں. وہ چلا گیا، پھر آٹھواں آ گیا، علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ فرمایا علم افضل ہے، دلیل دیجئے. فرمایا مالداروں کے دشمن بہت ہوتے ہیں، علماء کے دوست بہت ہوتے ہیں. وہ چلا گیا، پھر ایک اور آیا، علم افضل ہے یا مال؟ فرمایا علم افضل ہے، دلیل دیجئے. فرمایا مال سے دل سخت ہوتا ہے، مال سے دل سخت ہوتا ہے، علم سے دل نرم ہوتا ہے. وہ چلا گیا، پھر ایک اور آیا، علم افضل ہے یا مال؟ فرمایا علم افضل ہے، دلیل دیجئے. فرمایا مال مدتوں پڑا رہے بوسیدہ ہو جاتا ہے، علم کبھی ضائع نہیں ہوتا. وہ چلا گیا، پھر ایک اور آیا آخری، علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ فرمایا علم افضل ہے، دلیل دیجئے. فرمانے لگے صاحب مال مال کے غرور میں دعوی خدائی کر سکتا ہے، عالم کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتا. گیارہ کو مطمئن کر دیا. گیارہ جمع ہوئے، کہنے لگے صحیح کہا حضور نے، انا مدینۃ العلم والی جن بابوہا. سب کے سب جمع ہو کے مولا علی کے پاس آئے، کہنے لگے حضور ہماری پلاننگ یہ تھی، ہم اسلام قبول کرنا چاہتے. اسلام قبول کر لیا. پھر کہنے لگے ہماری پلاننگ یہ تھی، ہم یہ پوچھیں گے، یہ پوچھیں گے، یہ پوچھیں گے. فرمانے لگے سنو، جب تک علی کی سانسیں چل رہی ہیں، جب تک میری زندگی باقی ہے، خدا کی قسم یہ سوال تم مجھ سے کرتے رہتے، میں ہر سوال کے جواب میں تمہیں الگ الگ دلیلیں دیتا چلا جاتا. یہ نہیں سمجھنا، فرمانے لگے تم یہ نہیں سمجھ لینا کہ صرف علی کو یہی گیارہ باتیں آتی ہیں، تم آتے رہتے میرے وصال تک، میں سب کو الگ الگ دلیلیں دیتا چلا جاتا. اللہ اکبر، یہ شان حضرت علی کرم اللہ وجل کریم کی ہے. اور باتیں میں دو چار آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں، سنیے، آپ کی ذوق کی نظر کرتا ہوں. سیدنا ابو طفیل عامر بن واصلہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی مرتضی نے خطبہ دے رہے تھے، اور میں خطبے میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے مولا علی کی زبان سے سنا بھرے مجمع میں، اے لوگوں مجھ سے سوال کرو، پوچھو مجھ سے جو کچھ تمہارے دل و دماغ میں ہے، پوچھو، خدا کی قسم قیامت تک ہونے والی کسی چیز کے بارے میں تم مجھ سے سوال کرو گے، میں ہر سوال کا جواب تمہیں دوں گا. کھڑے ہو مجمع میں سے، پوچھو مجھ سے جو کچھ پوچھنا چاہتا ہے، میں ہر ایک کے سوال کا جواب دوں گا. حضرت مسلم بن اوس کہتے ہیں حضرت علی نے ایک دن فرمایا خطبے میں، اے لوگو مجھے کھو دینے سے پہلے مجھ سے سوال کرو. ما دون العرش، عرش کے اوپر بھی جو چیز ہے اس کے بارے میں مجھ سے پوچھ، میں تمہیں زمین پہ بیٹھا ہوا اس کی خبر دوں گا. حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ جماعت صحابہ میں سوائے مولا علی کے کوئی ایسا نہیں تھا جو یہ کہتا ہو کہ پوچھو جو مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو. یہ علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان تھی. ام المومنین ام سلمہ فرماتی ہے میں نے حضور کو فرماتے سنا، حضرت علی قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن علی کے ساتھ ہے، اور یہ دونوں مجھ سے جدا ہوں گے حوض کوثر پہ آ کے مل جائیں گے. ابن سعد کہتے ہیں مولا علی سے روایت کرتے ہیں حضرت علی فرماتے خدا کی قسم مجھے ہر ایک آیت کا شان نزول معلوم ہے، کہاں نازل ہوئی، کس کے حق میں نازل ہوئی، سب کچھ معلوم ہے، میرے اللہ نے مجھے سب کچھ بتایا ہوا ہے. ابن سعد اور ابو طفیل کہتے ہیں مولا علی فرماتے جس کسی نے قرآن کے متعلق پوچھنا ہو وہ مجھ سے پوچھ لے، کوئی آیت ایسی نہیں جو مجھے معلوم نہ ہو. یہ دن میں نازل ہوئی، رات میں نازل ہوئی، زمین پہ نازل ہوئی، پہاڑ میں نازل ہوئی، آؤ مجھ سے پوچھو، میں تمہیں ہر آیت کے بارے میں بتاؤں گا. اللہ اکبر، یہ شان حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں ایک دن مولا علی ایک رات بسم اللہ کی صرف با کی تفسیر بیان کرنے لگے، صبح ہو گئی، فرمانے لگے رات اگر اور طویل ہوتی تو میں بیان کرتا. ایک مرتبہ حضرت علی فرماتے ہیں ایک مقام پر اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں 70 اونٹ کتابوں سے لادے جائیں گے، صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھو اتنی کتابیں لکھ دوں کہ 70 اونٹ چاہیے ہوں گے ان کو لادنے کے لیے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اللہ نے بڑی عقل شفیف عطا فرمائی، بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا. آپ اس کی جھلکیاں دیکھیں گے آپ حیران ہو جائیں گے. کسی نے پوچھا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے آپ حضور کی ظاہری زندگی میں بھی آپ نے فیصلے کیے لیکن اب جو آپ فیصلے کرتے ہیں وہ فیصلے بہت شاندار ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمانے لگے حضور کا جب وصال ہوا تھا نا میں حسن دینے والوں میں شامل تھا، جب حضور کو حسن دے دیا پانی کی کچھ تری حضور کی بہوؤں پر موجود تھی، میں نے سوچا چلو اس کو کپڑے سے صاف کرتا ہوں، محبت نے کہا نہیں علی آخری قطرات ہیں جو جس میں رسول سے لگے ہوئے، میں نے ہونٹ آگے کیے اور ہونٹوں سے ان قطرات کو چوس لیا، بس یہ حضور کے اس قطرات کی برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے میری فہم اور میرے ذہن کو وسیع فرما دیا ہے. اللہ اکبر، یہ شان. اب آئیے آپ خود جھوم اٹھیں گے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے. نجران کا ایک پادری اسلام پر اعتراضات کرنے کے لیے چند سوالات سوچ کر آیا. فاروق اعظم کا دربار لگا ہوا، غلام موجود، وہ کہنے لگا میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. فاروق اعظم نے فرمایا صبر کرو، علی کو بلاؤ. حضرت علی آ گئے، فرمانے لگا پوچھ جو پوچھنا ہے. وہ کہنے لگا میرا پہلا سوال، آپ کا قرآن جنت کا کچھ ایسا طول اور عرض، لمبائی اور چوڑائی جنت کی آپ کا قرآن اس طرح سے بیان کرتا ہے جو میری سمجھ میں نہیں آتا. آپ کا قرآن کہتا ہے کہ جنت کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہوگا، یہ بتلائیے کہ جب جنت اتنی بڑی ہوگی تو پھر دوزخ کہاں پہ ہوگی؟ دوسرا سوال، وہ کیا چیز ہے جو میوہ ہائے جنت کی مثل ہے، جنت کے میووں کی طریقے سے ہے، جیسے جنت کے میوے کھائیں تو ختم نہیں ہو سکتے، وہ کون سی چیز ہے؟ تیسرا سوال، آسمان کا کوئی قفل ہے؟ آسمان کا کوئی تالا ہے؟ چوتھا سوال، زمین پر سب سے پہلے کس کا خون گرا؟ یہ بتائیے مجھے.
فاروق اعظم نے حضرت علی کی طرف اشارہ کیا، کہہ دو نا سوال.
فرمایا علی آپ بتائیے.
حضرت علی کھڑے ہو گئے، فرماتے سن برجستہ، لکھنا ہے لکھ بھی لے.
قرآن پاک کی تو نے اس آیت پہ اعتراض کیا کہ جب جنت کا عرض زمین اور آسمان کے برابر ہے تو دوزخ کہاں پہ واقع ہوگی؟
اے یہودی مجھے اس بات کا جواب دے، جب رات آتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے اور جب دن آتا ہے تو رات کہاں چلی جاتی ہے؟ مزہ نہیں آیا لوگوں بات.
پیچھے پیچھے بیٹھنے والے وہ تو ایسا لگتا ہے رات میں بھی روزہ رکھ کے آتے ہیں. اللہ رحم کرے، بابا سے بلند کہیے سوال اللہ. یہودی مجھے اس بات کا جواب دو کہ جب رات آتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے اور جب دن آتا ہے تو رات کہاں چلی جاتی ہے؟
وہ یہ جواب سن کے، یہ سوال سن کے میں بے حیرت ہو گیا.
فرمایا سنو، تمہارا دوسرا سوال کہ وہ کیا چیز ہے جو جنت کے میووں کی طریقے سے ہے؟
فرمایا وہ قرآن ہے.
تمام مخلوق اس سے استفادہ حاصل کرے، قرآن میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، گویا جنت کے میووں کی طریقے سے ہے. تمہارا تیسرا سوال کہ آسمانوں کا قفل کیا ہے، آسمانوں کا تالا کیا ہے؟ فرمایا شرک ہے وہ، شرک.
اللہ اکبر.
اس کے بعد فرمایا اس تالے کی کنجی کلمہ شہادت ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ اس تالے کی کنجی ہے. تمہارا چوتھا سوال کہ زمین پر سب سے پہلے خون کس کا گرا؟ تم دل میں یہ سوچ رہے ہو کہ چمگادڑ کا گرا، غلط ہے. زمین پر سب سے پہلے خون حضرت حوا کا گرا تھا،
جو حضرت حابیل کی پیدائش کے وقت زمین پہ گرا تھا.
حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے یہ سارے سوال کے جواب دیے.
وہ پریشان تھا.
اچھا ایک اور جواب دے دیں سوال کا،
کیا
خدا کہاں ہے؟ آپ کا خدا کہاں ہے؟
مولا علی مسکرائے.
مولا علی فرمانے لگے یہی سوال میں نے حضور سے کیا تھا. تو جب میں نے یہ سوال کیا تو حضور کی بارگاہ میں ایک فرشتہ آیا، آسمانوں سے، کہاں سے آئے ہو؟ خدا کے پاس. ایک فرشتہ آیا مشرق سے، کہاں سے آئے ہو؟ خدا کے پاس سے آیا ہوں. ایک مغرب کے پاس سے آیا، کہاں سے آئے ہو؟ خدا کے پاس سے آیا ہوں.
ہمارا خدا ہر جگہ ہے.
حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اس کو یہ جواب دیا. اللہ اکبر. یہ جواب سن کے وہ حیرت میں پڑ گیا اور مولا علی کے قدموں میں گر کر اس نے اسلام قبول کر لیا، مسلمان ہو گیا. ایک اور یہودی عالم، ایک مرتبہ مولا علی سے اس نے سوالات کیے، اسے بھی سنے آپ. وہ کہنے لگا علی میں چند سوالات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ درست جواب دیں. فرمایا جو پوچھنا ہے پوچھ. وہ کہنے لگا مجھے بتائیے وہ کون سا شخص ہے جس کے نہ والد ہیں نہ والدہ ہیں؟ دوسرا سوال یہ، وہ کون سی عورت ہے کہ جس کا نہ باپ ہے نہ ماں؟ تیسرا سوال، وہ کون سا مرد ہے جس کی ماں تو ہے باپ نہیں؟ چوتھا سوال، وہ کون سا پتھر ہے جس نے جانور کو جنا؟ پانچواں سوال، وہ کون سی عورت ہے جس نے ایک ہی دن میں تین لمحات میں بچے کو پیدا کر دیا؟ چھٹا سوال، وہ کون سے دو دوست ہیں جو آپس میں کبھی دشمن نہیں بنیں گے؟ ساتواں سوال، وہ کون سے وہ دو دشمن ہیں جو آپس میں کبھی دوست نہیں بنیں گے؟
فرمایا سن، وہ مرد جس کے نہ والد ہیں نہ والدہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، وہ عورت جن کے نہ والد ہیں والدہ، نہ والد نہ والدہ حضرت حوا ہیں، وہ مرد کے جس کے والد ہیں اور جن کی ماں ہے اور والد نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، وہ پتھر جس نے جانور کو پیدا کیا حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے، وہ عورت کے جس نے ایک دن میں تین لمحات میں بچے کو پیدا کر دیا حضرت عیسیٰ کی والدہ حضرت مریم ہے، وہ دو دوست جو کبھی آپس میں دشمن نہیں بنیں گے وہ جسم اور روح ہے، وہ دو دشمن جو کبھی آپس میں دوست نہیں بنیں گے وہ موت و حیات ہے. وہ کہنے لگا واقعی سرکار نے ٹھیک فرمایا، انا مدینۃ العلم ولی بابوہا، میں علم کا شہر اور علی اس کے دروازے ہیں. اللہ اکبر. یہ شان حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ہے. چھوٹے چھوٹے جھگڑے مولا علی کی بارگاہ میں آتے ہیں. ایک مرتبہ دو مسافر، ذرا سنیے گا اسے غور سے، کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، ایک کے پاس پانچ روٹیاں تھیں اور ایک کے پاس تین روٹیاں تھیں. کھانا کھانے بیٹھے،
ایک اور مسافر گزر رہا تھا، اس نے کہا میں آپ کے ساتھ کھا لوں، آئیے کھائیے، وہ بھی بیٹھ گیا، اس کے پاس روٹی نہیں، غور سے سننا، ایک کے پاس پانچ روٹی، ایک کے پاس تین روٹی، کھانا کھانے بیٹھ گئے، کھانا کھایا تینوں نے، یہ تیسرا شخص جو آ کے بیٹھا یہ اٹھا، اپنی جیب سے 8 درہم نکالے، 5 روٹی والے کو دے دیے، تم آپس میں یار بانٹ لینا میں چلتا ہوں، یہ چلا گیا۔ اب جس کی 5 روٹی تھی اس نے کہا 5 درہم میرے، تمہاری 3 روٹیاں 3 درہم تمہارے، اس نے کہا نہیں 4 درہم تمہارے 4 درہم میرے، جھگڑا بڑھ گیا، بڑھتے بڑھتے اس نے نزا کی کیفیت اختیار کی اور یہ معاملہ مولا علی کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ حضرت علی نے فرمایا کیوں جھگڑتے ہو؟ کہا یہ معاملہ ہو گیا حضرت۔ حضرت علی نے کہ جس کی 3 روٹیاں تھیں اسے فرمانے لگے کہ تیرا دوست ٹھیک کہتا ہے، تو 3 درہم رکھ لے، 5 درہم اس کے ہیں۔ اس نے کہا نہیں آپ حساب کر کے بتائیں۔ مولا علی نے فرمایا میں حساب کروں گا تو صرف 1 درہم تجھے ملے گا، میرے حساب سے تو 1 درہم۔ وہ کہنے لگا آپ ثابت کر دیں میں 1 درہم لے کے چلا جاؤں گا۔ مولا علی کا دماغ مبارکہ کس طریقے سے حرکت کرتا ہے، فیض مصطفیٰ کس طریقے سے اثر انداز ہو رہا ہے، اور جو فیض مولا علی کو پہنچا رہا ہے آپ حیران ہوں گے۔ فرمانے لگے میں سمجھاؤں؟ آپ سمجھا دیں، ایک ہی لوں گا، بیٹھو۔ مولا علی اور وہ دونوں سامنے بیٹھ گئے۔ فرمائے کتنی روٹیاں؟ 5۔ تمہاری کتنی؟ 3۔ اس کے پاس کچھ تھا؟ نہیں۔ کس نے کتنی روٹیاں کھائیں اس کا پتا کیسے چلے گا؟ حضرت یہ تو ہے۔ کہا تم اپنی روٹی کے 3-3 ٹکڑے کرو، کتنی ہو گئی؟ 3 روٹی کے ٹکڑے کرو، ہر روٹی کے 3-3 ٹکڑے کتنی ہو گئی؟ 9۔ 3 × 3 = 3, 2 = 6, 3 × 3 = 9۔ ٹھیک ہے، تم اپنی 5 روٹی کے 3-3 ٹکڑے کرو، کتنی ہو گئی؟ 15۔ ٹوٹل ٹکڑے ہو گئے 24۔ 8 تم نے کھائے، 8 اس نے کھائے، ٹھیک ہے؟ جی ہاں ٹھیک ہے۔ تمہاری روٹی کے ٹکڑے کتنے تھے؟ 3 روٹیاں تھیں۔ جی حضور 9 ٹکڑے تھے، 8 تم نے کھائے، 1 اس نے کھایا۔ جی ہاں۔ تمہاری روٹی کے کتنے ٹکڑے تھے؟ 15۔ جی حضور۔ 8 تم نے کھائے، 7 اس نے کھایا۔ جی۔ درہم کتنے دے کے گیا؟ 8۔ 7 تم رکھو، 1 اس کو دے۔ فرمایا 7 تم رکھو اور 1 اس کو دے دو۔ اس نے جب 1 لیا تو دل میں کہنے لگا وہ 3 ہی لے لیتا تو وہ بات میری لیے اچھی تھی۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ ایک شخص کا انتقال ہونے لگا، اس نے اپنے دوست سے کہا کہ دیکھو یہ 10,000 درہم میں تمہیں دے کے جا رہا ہوں، میرے موت کی خبر جب میرے بیٹے تک پہنچے گی وہ آئے گا، اور اس 10,000 درہم میں سے تم جتنا پسند کرو میرے بیٹے کو دے دینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ انتقال ہو گیا، کچھ دنوں کے بعد بیٹا آ گیا۔ مولا علی نے فرمایا 10,000 درہم دے کے گیا تھا، اب یہ بتاؤ تم اس کے بیٹے کو، اپنے دوست کے بیٹے کو کتنا دو گے؟ اس نے کہا 1,000 دوں گا۔ فرمایا اب تو تجھے 9,000 دینے ہوں گے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ کہا دیکھو مرتے وقت اس نے کیا کہا تھا، 10,000 دے کے جا رہا ہوں، جتنا تم پسند کرو میرے بیٹے کو دینا، اپنے لیے تو نے 9,000 پسند کیے، اس غریب کے لیے 1,000 پسند کیا، اب 9,000 اس کو دے دے، 1,000 اپنے پاس رکھ۔ میں اتنی محنت کرتے آتا ہوں تمہاری زبان سے سبحان اللہ ہی نہیں نکلتا۔ ایک نعرہ لگاؤ زور سے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا دور۔ ایک نوجوان روتا ہوا حضرت علی کی بارگاہ میں آ گیا، فرمایا کیا ہوا؟ کہا حضور میری ماں ہے اور مجھے وہ بیٹا ہی نہیں مان رہی۔ فرمایا اچھا، بلاؤ ماں کو۔ آ گئی، جوان تھی ماں، اپنے بھائیوں کے ساتھ آئی، 40 گواہ لے کر کے آ گئی۔ حضرت علی نے فرمایا یہ شخص کہتا ہے کہ یہ آپ کا بیٹا ہے۔ نے کہا حضرت جھوٹ بولتا ہے، میں تو ابھی کنواری، میری تو شادی بھی نہیں ہوئی، میرا کوئی بیٹا بیٹا نہیں۔ اس نے کہا حضرت میں اس کا بیٹا ہوں، یہ میری ماں ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا اسے، یہ ماموں کے بہکانے پر آ گئی اور مجھے بیٹا نہیں مان رہی، گھر سے نکال دیا۔ حضرت علی نے فرمایا تیرا بیٹا نہیں ہے، کوئی ثبوت ہے؟ ہاں یہ میرے بھائی ہیں اور ہیں، وہ سٹی کورٹ کی طرف باہر 40 اور کھڑے ہوئے تھے، لے کے آ گئے۔ یہ ہیں یہ گواہی دیں گے. حضرت علی سب سمجھ رہے تھے. فرمایا تو اس کی ماں نہیں؟ نہیں. فرمانے لگے تمہاری بہن کنواری ہے؟ جی ہاں کنواری ہے. اگر میں تمہاری بہن کا نکاح کسی اچھے خوبصورت نوجوان سے کر دوں تم تسلیم کرو گے؟ جی ہاں مان لیں گے. آپ تسلیم کریں. فرما دے ٹھیک ہے اے نوجوان میں نے تیرا نکاح اس عورت سے کیا اپنے غلام سے کا کمبر جاؤ خزانے میں سے 40-400 درم لے کر کے آؤ. آگے درم نوجوان لے یہ مہر ہے تیرا اپنی بیوی کے گود میں ڈال دے. وہ جب ڈالنے لگا عورت کہنے لگی جہنم جہنم حضرت کیا ماں بیٹے کا بھی نکاح ہوتا ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے بغیر اس گواہوں کے معاملات کے معاملے کو کس طریقے سے حل فرما دی. یہ جھوٹے گواہ تھے اور اس کی طرف سے کوئی گواہ نہیں تھا. حضرت علی نے معاملہ حل فرما دیا. یمن سے دو شخص نکلے ایک بچہ تھا اور ایک بڑا بڑا غلام تھا. بچہ مالک کا بیٹا تھا. راستے میں دونوں کا جھگڑا ہو گیا. اب جو غلام تھا اس نے کوفے میں آ کر کے کہا کہ یہ بچہ میرا غلام ہے حالانکہ نہیں تھا وہ مالک کا بیٹا تھا میں اس کو بیچنا چاہتا ہوں. وہ بچہ بھرے بازار میں چلاتا یہ خود میرے باپ کا غلام ہے میں کسی کا غلام نہیں ہوں. فیصلہ مولا علی کی بارگاہ میں آ گیا. ہمارے یہاں عدالتوں کا حال یہ ہے کہ پیدا ہوتے ہوئے اگر کیس بنے تو مرنے سے پہلے ایک دن پہلے شاید ختم ہو جائے. مولا علی کی بارگاہ میں حضرت یہ کہتا ہے یہ مالک ہے یہ غلام ہے یہ کہتا ہے یہ خود میرے باپ کا غلام ہے فیصلہ کریں. فرمایا ٹھیک کمبر ادھر آؤ یہ سامنے دیوار میں دو سوراخ کر دو بڑے بڑے سوراخ کر دی. ان کو لاؤ ان سے بولو گردنیں اپنی اپنی داخل کریں. انہوں نے گردنیں داخل. میری تلوار لے کر کے آؤ پکڑو تلوار جو ان میں غلام ہے اس کی گردن اڑا دو. تلوار اٹھائی جو غلام تھا اس نے سوراخ میں سے ویسی گردن نکالی. فرمایا جھوٹ بولتا ہے کہ میں مالک ہوں. ایک مرتبہ دو عورتیں جھگڑا کر رہی ایک کہتی بیٹا میرا ہے دوسری کہتی بیٹا میرا ہے فیصلہ کیسے ہو. آج کل تو ڈی این اے ہے لیکن ڈی این اے بھی اسلام آباد میں وہ نشتر پارک میں جس کا سر ملا تھا ابھی تک اس کا ڈی این اے ٹیسٹ ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس وجہ سے حالات پہ رحم فرمائے. ابھی تک پتہ نہیں چل رہا کہ تھا کون اور کیا معاملات تھے. وہ کہتی میرا بچہ وہ کہتی میرا بچہ فیصلہ کیسے ہو. کمبر جی حضور تلوار لاؤ بچے کو لٹاؤ تختے پر دو ٹکڑے کر دو اس کے آدھا اس کو دو آدھا اس کو دو. بچے کی جو حقیقی ماں تھی رونے لگ گئی. کہا حضرت دو ٹکڑے نہ کریں پورا بچہ اس کو دے دیں. وہ خوش تھی. مولانی نے بچہ لیا جو رو رہی تھی اس عورت کے حوالے کر دیا. دوسرے سے فرمانے لگے تو جھوٹ بولتی ہے بچہ اور تیرے یہاں. اللہ اکبر. مولا علی نے دین کی بنیاد کو مضبوط کیا ہے. بڑی فکر و فاقر کی زندگی مولا علی نے گزاری ہے لوگوں لیکن کبھی اتنی محنت و جد و جہد کی کبھی گھر والوں پہ احسان نہیں جتایا. حضرت عثمان غنی مولا علی ان بزرگوں نے گھر والوں پہ احسان نہیں جتایا. میں تمہارے ساتھ یہ کرتا ہوں آج ہماری لینگویج ہے نا میں اتنا کرتا ہوں اتنی محنت کرتا ہوں یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں. انہوں نے اس طریقے سے احسان نہیں جتایا. وہ جانتے تھے یہ زندگی کا حصہ ہے اور لقمہ حلال بیوی بچوں کے منہ میں ڈالنا یہ بھی عبادت ہے. اس طریقے سے انہوں نے دین کا کام کیا. تو جب حضرت علی کے نام کے نعرے لگاتے ہو لوگوں تو خدا کے لیے ان کی زندگیوں سے سیکھو. اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا معاملہ اختیار کرو پیار اور محبت کا معاملہ اختیار کرو. اپنی بیویوں کو جانور مت سمجھو پاؤں کی جوتیاں مت سمجھو. دیکھو ہم اتوار کے دن دو چار گھنٹے بچوں کے ساتھ رہتے ہیں تو بیزار ہو جاتے ہیں. ادھر سے ایک تھپڑ دوسرے کو تھپڑ. وہ ماں بچے کی پورے ہفتے ساتھ رہتی ہے کبھی ہاتھ نہیں اٹھاتی. کس طریقے سے وہ کھلاتی ہے کس طریقے سے پلاتی ہے. تو ہم انسان بننے کے بجائے جانور بنتے جا رہے ہیں. اے لوگوں جب ان بزرگوں کو مانتے ہو خدا کے لیے ان جیسے کام کرو ان کے نقوش قدم پہ چلو اور اپنی اس دنیا کے اندر آخرت بہتر بنانے کی کوشش کرو. بہت ساری باتیں ہیں جو بہت تلخ ہیں مگر میں کہنا نہیں چاہتا. اللہ تعالیٰ آج کی میری اس حاضری کو قبول فرمائے ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے.